shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. صدق. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو. تقتلون انفسکم، کہ آپس میں قتل و قتال کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو ایک جماعت کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف. بالاسم والعدوان، گناہ اور تعدی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس وہ تمہارے لوگ پکڑے ہوئے، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ بات یہ ہے کہ حرام تھا تم پر ان کا نکالنا بھی. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، پھر کیا تم لوگ ایمان رکھتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، سو کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو کرے یہ تم میں سے یہ کام؟ الا خزي في الحياة الدنيا، مگر رسوائی دنیا کی ذلت میں، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. فما الله بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت دے کر. فلا یقفف عنہم العذاب، سو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی. ان آیات شریفہ میں بنی اسرائیل سے ایک اور عہد لیے جانے کا اور ان کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل سے تین عہد لیے گئے تھے، یا یوں کہیے کہ ایک عہد جس کی تین شقیں تھیں. ایک یہ کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں قتل و قتال نہیں کرو گے، اپنے ہم قوم اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. دوسری شق یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے، اس کو جلاوطنی پر مجبور نہیں کرو گے. جلاوطنی یا ترک وطن. اور تیسری شق یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ہم مذہب لوگوں میں سے کسی وقت گرفتار ہو کر آئے، یعنی کسی نے اس کو گرفتار کر لیا ہو، تو تم فدیہ دے کر اس کو واگزار کراؤ گے اور اس کو چھڑاؤ گے. انہوں نے اقرار کیا اور اس عہد کو قبول کیا، لیکن بعد میں عہد شکنی کی، جس کا قصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. اور مدینہ کے گرد و پیش میں دو قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نظیر. یہ دونوں یہودی قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے. اور انہوں نے اپنی خود حفاظتی کے لیے مدینے کے ان دونوں قبیلوں سے الگ الگ معاہدہ کر رکھا تھا. اوس کا معاہدہ قریظہ کے ساتھ تھا اور خزرج کا معاہدہ بنو نظیر کے ساتھ تھا. اور معاہدہ کا مطلب یہ جس کو حلف کہتے ہیں کہ آڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ادھر اوس اور خزرج کی ہمیشہ چھنی رہتی تھی, تو اوس کی مدد کے لیے قریظہ آتے اور خزرج کی مدد کے لیے بنو نذیر کے لوگ آتے. آپس میں خوب قتل و قتال کا بازار گرم ہوتا اور دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ آدمی مارے جاتے. تو اس طرح وہ بالواسطہ عہد شکنی کے مرتکب ہوتے, اگرچہ بظاہر بنو نذیر قریظہ سے اور قریظہ بنو نذیر سے نہیں لڑتے تھے, لیکن دو کیمپ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ شریک قتال ضرور ہو جاتے تھے, تو ان کی بھی لڑائی ہوئی اور ان کے بھی آدمی مارے گئے دونوں طرف سے. تو وہ جو توریت میں ان سے عہد دیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے, اس کی خلاف ورزی ہوئی. اور پھر بسا اوقات ان میں سے جو کمزور ہوتے تھے ان کو ترک وطن پر مجبور ہونا پڑتا تھا اور اپنے گھر بار چھوڑنا پڑتے تھے. تو یہ دوسری سکھ کی خلاف ورزی ہوئی کہ تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. لیکن جب جنگ کا غبار بیٹھ جاتا اور قیدی پکڑے ہوئے آتے تو سارے مل کر چندہ کرتے اور اپنے قیدی کو چھڑا لیتے, چاہے اس قبیلے کا ہوتا چاہے اس قبیلے کا ہوتا, اپنے ہم مذہب کو چھڑاتے. لوگ ان سے کہتے کہ بھئی لڑائی میں جو آدمی قید ہو گئے ہیں تم ان کو کیوں چھڑاتے ہو؟ کہنے لگے توریت پر میں ہم پر واجب کیا گیا ہے کہ اگر یہودیوں کا کوئی آدمی پکڑا ہوا آئے تو اس کو فدیہ دے کر چھوڑاؤ. وہ کہتے کہ پھر ان سے لڑتے کون تھے؟ آپس میں تم مقابلہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے جی کہ یہ بڑی ہار کی بات ہوتی کہ ہمارے حلیف لڑ رہے ہوں اور ہم ان کی مدد کو نہ پہنچیں. کیا کہیں, دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. اب یہ کیسی ہار کی بات ہوگی کہ ہم اپنے حلیفوں کی مدد کو نہ پہنچیں اور لوگ ہمیں ہار دلائیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں رذیل کہ معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنے حلیفوں کی مدد کو نہیں پہنچتے. تو ہار کی بات.
shahideislam.com.
تو یہ تھا ان کا معاہدہ کرنا اللہ تعالی سے, اور یہ تھی ان کی عہد شکنی. اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا یعنی توریت میں, لا تسفکون دماءکم, کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے, ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. لیکن اس کو تعبیر کیا یوں کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. لا تسفکون دماءکم کا ترجمہ ہے کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون. اپنے خون سے مراد ہے آپس میں ایک دوسرے کے خون، اور اس کو اپنے خون کہنا واللہ عالم دو نقطوں کی بنا پر ہے. ایک تو یہ کہ جب اپنی قوم کے آدمی مارے تو گویا اپنی کو مارا، اپنے آپ کو کمزور کیا. مسلمان جب آپس میں لڑیں مریں گے تو اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب تم اپنے میں سے ایک آدمی کو قتل کرو گے تو قصاص میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، بشرطے کہ قانون جاری بھی ہو نافذ بھی ہو. تو یوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا حقیقت میں اپنے کو قتل کرنا ہے، خودکشی ہے یہ. باہمی خانہ جنگی اور خون ریزی اصل میں خودکشی ہے. لا تقتلون انفسکم، تم قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو. اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں پہلی آیت میں کہ لا تعبدون الا اللہ، فرمائے لا تعبدوا الا اللہ نہیں فرمایا کہ مت عبادت کرو کسی کی اللہ کے سوا، بلکہ اس کو بصیغہ خبر ذکر فرمایا کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی اللہ کے سوا. اور یہاں بھی تاکید کے لیے وہی انداز اختیار فرمائے گا، لا تسفکون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون. حکم کے بجائے اس کو خبر کے انداز میں ذکر فرمایا ہے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نکالو گے نہیں اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، لفظی ترجمہ یہ ہے، اور تم نکالو گے نہیں اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. مراد یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے. کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ برے ہمسائے کا سا معاملہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ ہمسائے کی بدخلقی اور اذا رسانی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اور نقل مکانی پر مجبور ہو جائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص کے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ہمسائے کو ایذا نہ پہنچائے، اپنے ہمسائے کو ایذا پہنچانا جس کی وجہ سے وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جائے اور اس کو دوسری جگہ گھر لینا پڑے، بہت بری بات ہے. یہ ادنا سی صورت ہے کسی کو اس کے گھر سے نکالنے کی. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم گواہی دے رہے تھے یا گواہی دیتے ہو. مطلب یہ کہ کسی چیز کا اقرار کرنا کبھی تو ضمناً ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک بات کہی تھی اسی میں سے سمجھا گیا کہ یہ اقرار کرتا ہے، اور ایک اقرار کرنا صراحتاً اور لفظاً ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کسی چیز کی گواہی دے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ضمناً اس نے ایک بات بیان کرتی بلکہ خود اس چیز پر گواہی دی تھی، کہ ضمنی بات نہیں تھی یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان دونوں باتوں کا عہد کیا تھا اور یہ کچھ تمہارا اقرار کرنا میں ضمنی نہیں تھا بلکہ تم نے صراحتاً تاکید کے ساتھ اور اس کی گواہی دیتے ہوئے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تم نے اقرار کیا تھا. آگے ان کی اہل شکنی کا بیان ہے, سمان تم ہاولا, ہاں پھر تم وہی لوگ تو ہو, تقتلون انفسکم, کہ تم قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو, وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور تم نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے, ایک فریق کو ان کے گھروں سے. تو معاہدے کی دو شقوں کی خلاف ورزی ہوئی. اگر کوئی کہے کہ کس طرح, ہم تو نہیں نکالتے, وہ تو لڑائی ہوتی ہے اصل میں, تو اس لڑائی میں ہم جا کے مدد کرتے ہیں, ورنہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو قتل کرتے نہیں اور نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو, یعنی اوس و خزرج کی, گناہ کے ساتھ اور تعدی کے ساتھ. دو لفظ ذکر فرمائے ہیں, گناہ اور تعدی. گناہ تو یوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا اوس کے ساتھ یا خزرج کے ساتھ معاہدہ ہے, کیا کریں. سوال یہ ہے کہ تمہارا معاہدہ اللہ کے ساتھ بھی تو تھا, تم نے اوس و خزرج کے معاہدے کو معاہدہ خداوندی پر ترجیح دی, اب تم بتاؤ کہ یہ گناہ ہے یا نہیں. اور دوسری یہ کہ بسا اوقات تمہیں علم ہوتا ہے کہ ہمارا حلیف جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے مدد کا, وہ ظالم ہے.
شہید اسلام .com
اور بمقابلہ اس کے دوسرا فریق مظلوم ہے. ظالم اور مظلوم کی آپس کی جنگ ہوتی ہے تو تم ظالم کی مدد کرتے ہو, مظلوم کی مدد نہیں کرتے, اور یہ تعدی. تو تم مدد کرتے ہو ان کے مقابلے میں گناہ کے ساتھ اور تعدی کے ساتھ. باقی رہی تیسری شق, وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اور اگر وہ آئے تمہارے پاس, یعنی تمہاری قوم کے لوگ, اسارا اسیر کی جمع ہے, اسیر کہتے ہیں قیدی کو, اور وہ اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر, یعنی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا قیدی ہو گیا, تو دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں چندہ کر کے اس کو چھڑاتے تھے, تو فادوہم, تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو اور فدیہ دے کر اس کو چھڑاتے. وہو محرم علیکم اخراجہم, حالانکہ بات یہ ہے کہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا بھی, تم نے ان کو گھروں سے نکالا, یہ بھی تم پر حرام تھا, لیکن اس معاملے میں تم نے کتاب الہی کی پرواہ نہیں کی. اور جب وہ قید ہو گئے تو تم نے اس کا فدیہ ادا کر دیا, حالانکہ یہ بھی حرام تھا کہ تم ان کو غیر قوموں کے ہاتھ میں قیدی چھوڑو. تو تم نے ایک حصہ کتاب کو تو مانا اور دوسرے حصے کو نہ مانا. فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, سو تم کیا تم مانتے ہو کتاب کے ایک حصے کو اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ. تو ایسا ہی ہوا کہ گویا کتاب کا ایک حصہ مان لیا, دوسرا نہ مانا. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو بھی کفر کہہ دیا جاتا ہے, گنہگاری کو بھی کفر کہہ دیا جاتا ہے. یعنی وہ کتاب کے اس حکم کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے, تو اس عمل درآمد نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے. جیسے من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. یہاں کفر کے معنی یہ ہے کہ اس نے کفر کافروں والا کام کیا. جیسے کوئی آدمی رذالت کا کام کرے تو کہتے چوڑا, حالانکہ وہ خاندان کے اعتبار سے چوڑا نہیں ہے لیکن کام اس نے چوڑوں والا کیا ہے, رذیل کیا ہے, اس لیے اس کو چوڑا کہہ دیتے. اور نقطہ اس تعبیر میں یہ ہے کہ بسا اوقات جب آدمی شریعت کی اور کتاب کی مخالفت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے احساس گناہ بھی مٹ جاتا ہے اور یہ چیز منجر ہو جاتی ہے, یعنی کھینچ کر لے جاتی ہے کفر کی طرف. اس لیے وجہ طور پر فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تم میں سے جو شخص یہ حرکت کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا خزي في الحیات الدنیا, اس کے سوا کوئی سزا نہیں کہ دنیا میں کی زندگی میں رسوائی ہو, قید کیے جائیں, قتل کیے جائیں, ذلیل کیے جائیں اور ان پر جزیہ اور ٹیکس لگایا جائے. چنانچہ ان کی بدبختیوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے توڑنے پر مجبور کیا. ان یہودیوں کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں قبیلوں کا, بنو نذیر کا بھی اور بنو قریظہ کا بھی. اور بات یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ اوس و خزرج والا قصہ تو پاری نہ ہو گیا, وہ تو ختم ہو گیا. وہ دونوں قبیلے آپس میں شیر و شکر ہو گئے, ان کی لڑائیاں ختم, عداوتیں ختم. تو اب یہودی کس کے ساتھ معاہدہ کریں؟ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور جنگ احزاب کے موقع پر انہوں نے عہد شکنی کی. چنانچہ بنو قریظہ کو سوائے عورتوں اور بچوں کے قتل کیا گیا اور بنی نذیر کو مہلت دی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ جتنا سامان تم اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. شہتیروں کی کڑیاں, یہ کیا نام ہے, چھتوں کی کڑیاں اور شہتیر وہ تک وہ ادھیڑ کر کے لے گئے تھے, دروازے توڑ کر کے لے گئے تھے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے. تو یہ دنیا میں رسوائی ہوئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے یہ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف, جو کافروں کا عذاب ہے. اس لیے کہ حقیقت میں یہ اپنی کتاب کے بھی منکر تھے اور نبی آخر الزمان کے بھی منکر تھے. فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. اور آخر میں اس کا سبب ذکر فرمایا, اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا خرید لی ہے آخرت دے کر. آخرت کا نقصان ہو تو ہو جائے, دنیا کا نقصان نہ ہو. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون, سو نہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی.
شہید اسلام .com
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پے در پے بھیجے ان کے بعد رسول وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دیے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول بما لا تہوا انفسکم ایسی چیز دے کر جس کو نہیں چاہتے تمہارے جی استکبر تم نے تکبر کیا ففریقن کذب تم و فریقن تقتلون سو ایک فریق کو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں پردے میں ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم جی نہیں بلکہ لعنت فرمائی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ سو یہ لوگ بہت ہی کم ایمان لائیں گے اوپر یہودیوں سے اس بارے میں گفتگو چلی آ رہی تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں چند دن کے لیے دوزخ میں جانا ہوگا پھر راحت ہی راحت ہے اسی زمن میں ان کے ان جرائم کا ذکر فرماتے ہیں جو سب کے نزدیک موجب کفر ہے اور کافر کے لیے ابدی دوزخ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کتاب سے توریت مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی جیسا کہ اس سے پہلے واقعہ آ چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ وہ 30 دن کا روزہ رکھیں اور اس پر پھر مزید 10 دن بڑھا دیے گئے تھے ایک چلہ پورا کر دیا گیا تھا کوہ طور پر انہوں نے روزہ رکھا اور حق تعالی شانہ نے ان کو الواح کی شکل میں توریت عطا فرمائی لکھی لکھائی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اللہ بہتر جانے کہ یہ تختیاں کتنی تھیں. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے غالباً یہ اسرائیلی روایتیں ہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت کی تختیاں دی گئیں تو وہ ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے, بھاری اتنی تھی. اللہ تعالی نے ان کے ہر حرف کے مقابلے میں ایک فرشتہ دے دیا کہ اتنے فرشتے مل کر اٹھائیں, وہ پھر بھی نہیں اٹھی. پھر اللہ تعالی نے ہر حرف کے مقابلے میں ایک فرشتہ دیا, وہ پھر بھی نہیں اٹھی. تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے, مخلوق کے لیے اس کا اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب ہم تمہیں کو قوت عطا کر دیں گے اتنی کہ تم اٹھا لو گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تختیوں کی شکل میں ان کو قوم کے پاس لائے, اور اس کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے تمام احکام بھی تھے, نصیحتیں بھی تھیں, وعد مواعید بھی تھے, عہد و پیمان بھی تھے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, قَفَّيْنَا کا معنی کسی کی قفا یعنی پشت میں بھیجتا, کسی کی پیٹ پیچھے بھیجنا. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہم نے پیدر پہ بھیجی, کیونکہ آگے میں بعد ہی کے لفظ خود موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. بالرسل رسول, وقفینا من بعد ہی بالرسل, اور ہم نے پیدر پہ بھیجے ان کے بعد رسول, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف رسولوں کا سلسلہ لگاتار جاری رکھا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, انبیاء کرام بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, جب کبھی ایک نبی کا انتقال ہو جاتا دوسرا نبی اس کے پیچھے آ جاتا, سلسلہ ٹوٹتا نہیں تھا. اور کہا جاتا ہے کہ کوئی 4000 کے قریب ان میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کی آخری کڑی تھی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل, کھلے دلائل, معجزات جو ان کے نبی برحق ہونے کے دلائل تھے اور جن سے ان کا نبی برحق ہونا واضح ہوتا تھا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ. روح القدس کے معنی پاکیزہ روح, اس لفظ کی تفسیر میں علماء کا کے متعدد اقوال ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ مراد اس سے وہ اسم الہی ہے جس کو پڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو دم کرتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے، بیماروں پر دم کرتے تھے وہ چنگے ہو جاتے تھے، اور اسی اسم الہی کے ذریعے سے ان کے تمام معجزات رونما ہوتے تھے. یہ ہے روح القدس. بعض حضرات نے فرمایا کہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے بیشتر یعنی زیادہ ان کے ساتھ رہتی تھی. ایک تو ان کا اپنی والدہ کے شکم میں آنا ہی حضرت جبریل علیہ السلام کے نفقہ کے ساتھ تھا. پھر ان کو مس شیطانی سے محفوظ رکھا گیا تو یہ نگرانی اور پہرا بھی
شہید اسلام ڈاٹ کام
جبریل علیہ السلام نے دیا. چونکہ یہودی آپ کے دشمن تھے اور نعوذ باللہ الساحر ابن الساحرہ کہا کرتے تھے، جادوگرنی کا بیٹا جادوگر، اس لیے حفاظت کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو روح القدس کے معنی جبریل علیہ السلام کے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منبر بچھواتے تھے اور حسان کو حکم دیتے تھے اپنے منبر پر بیٹھنے کا. مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ مشرکین کو ان کے قصائد کا جواب دو. مشرکین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بدگوئی اور یاوا گوئی کرتے تھے تو اس کا جواب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے منبر بچھواتے تھے اور آپ فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ ان کی تائید فرما روح القدس کے ساتھ. ہر چند کے روح القدس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ خصوصیت تھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے خدام کو یہ تائید نصیب ہوئی اللہم ایدہ بروح القدس. اور بعض حضرات نے روح القدس کے معنی پاکیزہ روح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح لیا ہے. روح القدس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے جو کہ جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے پیدا ہوئی اور جس پر کے ملکیت کے آثار زیادہ تھے. یہی وجہ ہوئی کہ ان کا آسمان پر جانا مشکل نہیں ہوا. لیکن دوسرا قول زیادہ مشہور ہے. باہر کیف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ان کے پیچھے پیدر پہ رسول بھیجے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی. لیکن تم نے کیا کیا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم. جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیز لے کر جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر سے کام لیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. ہم بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ لگاتار کرنا اس وجہ سے تھا کہ توریت کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی تھی اور توریت کے احکام کو جاری کرنا اور نافذ کرنا بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا تھا. جب کبھی کوئی بدعات پھیل جاتی اور لوگوں میں غلطیاں رونما ہوتی تو حق تعالی شانہ ایک نبی کو کھڑا کر دیتے. اس کے بدلے میں ہماری امت میں انتظام کیا گیا ہے مجددین کا. ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئت سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ تعالی ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک آدمی کو کھڑا کرتے رہیں گے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. تجدید کے معنی ایسے یوں ہی سمجھ لیجیے جیسے کپڑا دھو دیا جاتا ہے, کوئی داغ دبا ہو تو اس کو اتار دیتے ہیں, میل کچیل ہو اس کو صاف کر دیتے ہیں, نکھار کر کے رکھ دیتے ہیں استری استری کر کے, کچھ دنوں کے بعد وہ پھر میلا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس دین میں بھی لوگ پیوند کاریاں کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی آمیزش کرتے ہیں, تو اللہ تعالی نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک دفعہ تجدید کر دی جائے دین کی, تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت برابر قائم ہوتی رہے. یہ میں یجدد لہا دینہا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہو جس سے تجدید دین کا کام لیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے اور خطے میں الگ الگ آدمی مقرر کر دیے جائیں اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعتاً مجدد ہے, نہ اس کا دعویٰ کرنا ضروری, نہ لوگوں کو اس کا معلوم ہونا ضروری, اور نہ خود اس شخص کو معلوم ہونا ضروری, کیونکہ تجدید کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ نبوت کی طرح وہ من جانب اللہ قطعی ہو, یہی ہے کہ اس کا انکار کر دینا کفر ہو. پہلے تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں, نبی آتے تھے, افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تم نے کفر کیا کہ ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کر دیا. تو الحمدللہ اس امت میں یہ بات نہیں ہے کہ مجددین کے سلسلہ جاری کیا جائے ایسا کہ ان کا انکار کفر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی حجت تام کر دیتے ہیں. مرزائی لوگ کہا کرتے ہیں کہ بتاؤ اس صدی کا مجدد کون ہے, 14ویں صدی میں کہتے تھے. تو
shaheed-e-islam.com.
علماء کرام تو جواب دیتے تھے, لیکن ہمارے مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ تمہارے لیے مجدد میں ہوں. اگر غلام احمد مجدد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ 14th century میں پوچھتے تھے, لیکن افسوس کہ تم لوگ ملتے نہیں مرزائیوں سے, ان سے پوچھو کہ 15th century کا کون ہے. تم نے سر پر آسمان اٹھایا تھا, 14th century کا مجدد بتاؤ. تم بتاؤ 15th century کا کون ہے؟ اگر کہیں مرزا طاہرہ کہو کہ اس نے کب دعویٰ کیا ہے مجدد ہونے کا؟ خود مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ مجددوں کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں. حقیقت الوحی میں لکھتا ہے صفحہ 192 کہ اگر ہم سے تم مجددوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو ہم پوچھیں گے تو پہلے نبیوں کے نام بتا دو. وہ ہمیں کہتا ہے جب اللہ نے نبیوں کا نام نہیں بتایا پورے نبیوں کا, تو اگر مجددوں کا نام نہ بتائیں تو کیا حرج لازم آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہے, اپنا کام کروا رہے ہیں, اور بلا شبہ یہ 15th century آ لگی ہے, الحمدللہ کام چل رہا ہے. علوم نبوت, نبوت کا علم, عمل اور حال, یہ تینوں چیزیں لگاتار محفوظ چلی آتی ہیں. اب کہ مانے چاہے نہ مانے, کوئی فائدہ اٹھائے چاہے نہ اٹھائے. تو فرمایا کہ جب کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے پاس کوئی رسول آیا, بما لا تہوان انفسکم, ایسی چیز لے کر جو خواہش نہیں کرتے تمہارے جی, یعنی تمہاری خواہش نفس کے خلاف تھی وہ چیز, استکبر, تم نے تکبر سے کام لیا, تمہارے نزدیک حقانیت کا معیار تھا کسی چیز کا ہماری خواہش کے مطابق ہونا. آج ہمارے بھولے بھالے بھائی, میں ان کو بھولے ہی کہتا ہوں, اپنے خیر میں تو یہ بہت چالاک بنتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ ملا, یہ جو ہے نا ملا, یہ زمانے کے مزاج کے مطابق قرآن و حدیث کی تعبیر نہیں کرتا. آج سب سے بڑا اعتراض ہم پر یہ ہے, ہم نے کہا بما لا تہوا انفسکم, تمہارے نفس اس کو نہیں چاہتے, جو کچھ ہم بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے تمہارے نفس اس کو نہیں چاہتے. میرے ان بھائیوں کو یہ مسئلہ عقل ہی میں نہیں آتا کہ اس زمانے میں معیشت سود کے بغیر بھی چل سکتی. انہوں نے پہلے سے فل کر لیا کہ یہ محال ہے. علماء امت نے ہر چند کوشش کی کہ ان کو معیشت کا شرعی نقشہ بنا کر کے دیں جس میں قطعاً کوئی قباحت نہ ہو, لیکن اس سود خور قوم کے ذہن میں نہیں آتی یہ بات, اور نہ آ سکتی, اس لیے کہ ان کی خواہش نفس کے خلاف. جس کی شکایت اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے کر رہے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں کی بہت بڑی تعداد اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم صرف اس صورت میں مانا جائے گا جبکہ ہماری خواہش نفس کے مطابق ہو, اگر خلاف ہوگی تو نہیں, پھر الزام غریب اللہ پر.
تم نے اس کے ماننے سے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، تو ایک فریق نے تم کو تم نے جھٹلایا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت کو، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو، حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور بہت سے حضرات، ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ اور جرم، ان کا جرم کیا تھا؟ جرم بے گناہی، صرف اتنی بات کہ اللہ کا حکم ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے خلاف کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یہی تمہارا ایمان ہے توریت پر؟ آگے ان کی سنگ دلی اور قساوت کو ذکر فرماتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع ہے اغلف کی، اور اغلف کہتے ہیں غیر مختون کو، اسی طرح اس شخص کو جو کسی قسم کے، اس چیز کو جو کسی قسم کے غلاف میں ہو، یہ لفظ غلاف سے، تو یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے دل، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، کیا مطلب؟ نصیحت پروف ہیں، کسی کی نصیحت اس پر عمل نہیں کرتے، ہزار لوگ بہکاتے رہے ہمیں، معجزے دکھاتے رہے، کرامات دکھاتے رہے، ہم نہیں مانتے، یہ جاہلوں کا اور خام اعتقاد، کچے عقیدے کے لوگوں کا کام ہے کہ کوئی کرشمہ دیکھ لیا کسی کا، اس کے پیچھے لگ گئے، اور کوئی باسرگی اچھی لگی، اس کے پیچھے لگ گئے۔ نہیں، ہم اللہ کے فضل سے ایسے ہیں کہ بالکل محفوظ ہیں، گویا اس کو کہتے ہیں تسلط فی الدین، دین کے اندر مضبوط ہونا، اس کی تعریف کرتے تھے وہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ ان پر لعنت کی اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے، یہ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی برحق کی نصیحت ان پر کارگر نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے دل محفوظ ہو گئے ہیں اور یہ تسلف الدین ہے، بلکہ لعنت ہے اللہ کی۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور کر دینا، اپنے اللہ تعالی نے ان سے توفیق سلب کر لی ہے اور ان کے دلوں کی استعداد باطل ہو گئی ہے۔ فقلیل ما یؤمنون، سو یہ لوگ بہت کم ایمان لائیں گے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے تسلب اور دوسرا ہوتا ہے تعصب۔ تسلب فی الدین، دین کے اندر تسلب بہت اچھی چیز ہے، یعنی آدمی کو اپنے عقیدے پر مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے بہکانے میں جلدی سے آ جائے۔ اور ایک ہوتا ہے تعصب۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تسلب ہوتا ہے حق پر، حق بالکل قطعی ہے، واضح ہے، اس پر آدمی جمع ہوا کہ ہٹاؤ جتنا ہٹا سکتے ہو مجھے، پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے، ہزاروں دھکے دیتے رہو، اس کے قدم نہیں اکھڑیں گے انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں تسلب فی الدین، دین میں مضبوطی اور جم جانا۔ اور ایک ہے تعصب، کہ ہمیں تو اپنے فرقے کی حمایت کرنی ہے، حق ہو یا باطل، یہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں تعصب ہے، تسلب نہیں ہے، یہودیوں کو بتا رہے ہیں، تم میں تعصب ہے، لعنت ہے تم پر کہ تم غلط باتیں بھی اپنی قوم کی حمایت کرتے ہو، یہ تسلب نہیں بلکہ تعصب ہے، جس کا نام تم نے تسلب رکھ رکھا ہے۔ سبحانک اللہ۔
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔
www.shahideislam.com